گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالافتاہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز جنازہ۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدی چینل کے ناظرین، مفتی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور نماز جنازہ سے متعلق ہم گفتگو اپنی شروع کرتے ہیں۔ آپ کی کالز کو بھی ہم ممکنہ صورت میں آج شامل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پچھلے سلسلے میں ہمارا جو کلام ہوا تھا وہ نماز جنازہ کے فضائل، شرکت کرنے کے فضائل، اس پر کلام ہوا تھا، تو آج ارشاد فرمائے کہ نماز جنازہ میں کتنے رکن ہیں، فرائض ہیں، اس حوالے سے کوئی ارشاد فرمائے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ میں بنیادی طور پر تو دو رکن ہیں، یعنی جن کے بغیر جو شخص نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس کے بغیر نماز جنازہ سرے سے ہوگی ہی نہیں، یعنی دو چیزیں ہوں گی تو اس بندے کی طرف سے نماز جنازہ ادا ہوگی۔ کیونکہ جیسا کہ شاید پچھلے سلسلے میں بیان بھی ہو چکا ہو کہ نماز جنازہ کا جو حکم ہے وہ ہے فرض کفایہ کا۔ یعنی فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ فرض کے جس میں سے بعض اگر شخص ادا کر لیں جس کو، تو وہ تمام کی طرف سے کفایت کر جائے، تمام کی طرف سے وہ ادا ہو جائے۔ تو جس تک نماز جنازہ کا جو ہے وہ بات پہنچ گئی کہ یہ شخص انتقال کر گیا ہے، مسلمان انتقال کر گیا ہے، تو جو عاقل و بالغ مسلمان ہے اس تک یہ بات پہنچ چکی ہے، اب ان تمام میں سے اگر بعض نے ادا کر لیا تو یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا۔ یہ تو ہے نماز جنازہ کا ایک حکم کہ نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی ادا کرنا یہ لازمی ہے۔ اب بعض ادا کر لیں گے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، ورنہ اگر کسی نے بھی ادا نہیں کی تو جس تک اطلاع پہنچی تھی ان میں سے جس نے بھی ادا نہیں کی وہ گناہگار ہوگا۔ تو اب جو پڑھنے کے لیے آیا ہے اس کے لیے بنیادی طور پر اس کی ذات کے اعتبار سے نماز جنازہ کے دو رکن ہیں۔ نمبر ایک، چار بار تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا۔ اللہ اکبر جو کہا جاتا ہے یہ چار مرتبہ یہ امام بھی کہے گا اور پیچھے مقتدی جو پڑھ رہا ہے وہ بھی کہے گا۔ اور دوسرا اس کے اندر جو بنیادی رکن ہے وہ ہے قیام، یعنی کھڑے ہو کر جو ہے وہ پڑھنا ضروری ہے، بلا عذر شرعی بیٹھ کر یا سواری پر جو ہے وہ کوئی جنازہ نہیں پڑھ سکتا، قیام یہ ضروری ہے، نماز جنازہ کے اندر کھڑے ہو کے پڑھنا یہ ضروری ہے۔ تو یہ دو اس کے اس اعتبار سے کہ جو بندہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس اعتبار سے اس کے دو رکن ہیں۔ باقی میت جو ہوتی ہے جو سامنے موجود ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ احکام ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ وہ میت جو ہے وہ مسلمان ہو، مسلمان ہونا چاہیے، اور اس کا اکثر حصہ یعنی جب پیدا ہوا تو پیدا ہو کر مرنا جو ہوتا ہے، اس کی جب پیدائش ہو رہی ہے تو پیدائش کے وقت اکثر حصہ جب اس کا نکلا ہے جسم سے باہر تو وہ زندہ ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد اس کا انتقال ہوا ہو۔ لہذا اگر پیٹ کے اندر ہی بچے کا انتقال ہو گیا یا ابھی پورا نہیں نکلا، نصف سے کم نکلا ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ یہ نہیں ہے۔
ٹھیک ہے،
تو یہ میت کا اس طرح ہونا ضروری ہے، اسی طرح میت کا سامنے ہونا یہ ضروری ہے۔ تو یوں میت کے اعتبار سے جو ہے وہ کچھ احکام ہیں، یہ بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن جو نماز جنازہ پڑھ رہا ہے اس اعتبار سے اس کی جنازے کے دو رکن ہیں، ایک چار تکبیریں کہنا، چار مرتبہ اللہ اکبر کہنا، اور قیام کرنا، کھڑے ہونا۔
اچھا یہ تو اس کے ارکان ہو گئے, رکن ہو گئے. اب جو اس کے اندر تسبیحات وغیرہ جو پڑھی جاتی ہیں, درود شریف وغیرہ, اس کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ سنتیں ہیں یا وہ واجب ہیں, کیا ہیں؟
جی وہ واجب تو نہیں ہے نماز جنازہ میں کوئی چیز. نماز جنازہ میں دو رکن ہو گئے اور تین سنتیں ہیں, وہ سنت مؤکدہ ہیں.
ٹھیک ہے.
نمبر ایک, جب پہلی مرتبہ تکبیر کہی جائے گی تو اس کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے تو اس میں ہم ثنا پڑھیں گے.
صحیح.
یہ سنت مؤکدہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور دوسری تکبیر کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا.
صحیح.
یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. تیسری تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا پڑھی جائے گی.
صحیح.
یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. یہ تینوں سنتیں ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہیں, ان کو چھوڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے, الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو, عذر ہو, تو وہاں پر اس کی اجازت بنتی ہے, ورنہ ان کو چھوڑنے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے.
اچھا, ہمارے معاشرے کے اندر ایک تعداد ہے مسلمانوں کی جن کو یہ درود پاک, چلیں درود پاک تو جو ایک عادت ہوتی ہے, عموماً دعائیں یاد نہیں ہوتی, تو وہ پھر کیا کریں اس میں؟ اسے سنت بھی ہے آپ نے فرمایا.
جی دیکھیں, پہلے تو ثنا کا مسئلہ ہے. اگر ہم ترتیب سے چلیں اس اعتبار سے, تو پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے. تو ثنا ویسے تو یاد ہوتی ہے لوگوں کو, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک. اب یہاں پر جو ولا الہ غیرک ہے, اس سے پہلے ایک لفظ کا علماء نے اضافہ کیا خاص جنازے کے لیے.
ٹھیک ہے.
کہ جنازے کے اندر مزید یہ الفاظ کہے جائیں, و جل ثناؤک.
ٹھیک ہے.
و تعالی جدک و جل ثناؤک ولا الہ غیرک, یعنی یہ نماز کے اندر نہیں پڑھے جائیں گے یہ الفاظ, جو ہم نماز پڑھتے ہیں عام اپنی فرض نمازیں جو پڑھتے ہیں اس میں نہیں پڑھیں گے.
صحیح.
فرض واجب سنتوں کے اندر یہ نماز جنازے کے اندر خاص علماء نے یہ اضافہ کیا ہے کہ جب نماز جنازہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت وجل ثناؤک کا اضافہ کریں.
صحیح.
تو یہ ثنا بھی یاد ہونی چاہیے لوگوں کو, جو بھی اسلام مسلمان ہیں سب کو, اور نماز جنازہ کے اندر جب پڑھیں گے تو اس چیز کا اضافہ کریں گے.
صحیح.
پھر دوسری تکبیر کہنے کے بعد جو ہے وہ درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے, درود شریف پڑھا جاتا ہے, اس میں درود ابراہیمی پڑھا جائے گا, تو وہ بھی امید ہے کہ لوگوں کو یاد ہی ہوتا ہوگا. یاد نہیں ہے تو یاد کر لینا چاہیے, صحیح تلفظ کے ساتھ یاد کرنا چاہیے. تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جاتی ہے دعا. وہ دعا بہت ساری احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں, نابالغ کی الگ آئی ہیں, نابالغہ کی الگ ہیں, بالغ مرد و عورت کی الگ آئی ہیں. مشہور دعا اللہم اغفر لحیینا ومیتنا, یہ دعا جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے ہمارے یہاں پر. تو یہ کم از کم یہ دعا بندے کو یاد ہونی چاہیے. بالفرض اگر اس کو یہ دعا یاد نہیں ہے تو کوشش کرے کہ یاد کر لے.
صحیح.
یہاں دنیا کے بہت سارے کام کرتا ہے, تو ظاہر سی بات ہے کہ مرنا ہے, اس نے بھی مرنا ہے, تو اس کے پر یہ یاد کرے گا تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے افراد پیدا فرمائے کہ جو اس کی میت پر آ کر اس طرح کی دعا پڑھیں.
صحیح.
تو اس کو چاہیے کہ یاد کر لے اس دعا کو.
صحیح.
اور جب تک یاد نہیں ہے تو اس وقت تک کوئی اور دعائیں معصورہ بھی پڑھ سکتے ہیں.
صحیح.
الحمدللہ رب العالمین, یہ سورہ فاتحہ جو ہے اس کو دعا کی نیت سے, قرآت کی نیت سے نہیں, دعا کی نیت سے, جس کو نہیں آتی دعا.
صحیح.
تو وہ دعا کی نیت سے یہ سورہ فاتحہ کو پڑھ سکتا ہے.
ٹھیک.
نماز جنازہ کے اندر.
مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے نماز جنازہ کے رکن, اس کی سنتیں اور اس ضمن میں جو طریقہ تھا وہ بھی سماعت فرمایا, اور ساتھ ہی مفتی صاحب نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں اس کی دعائیں, اس کا طریقہ آنا چاہیے, کیونکہ کل ہمیں بھی مرنا ہے. آج ہم کسی کے جنازے میں اہتمام کے ساتھ شرکت کریں گے, دعائیں پڑھیں گے, سنتوں کا خیال رکھیں گے, تو اللہ تعالیٰ افراد پیدا فرمائے گا, اپنے ایسے بندے پیدا فرمائے گا جو ہمارے جنازے میں شرکت کریں گے تو وہ بھی اہتمام کریں گے. لہذا اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ نماز جنازہ کا طریقہ, اس کی دعائیں وغیرہ سیکھ لینی چاہیے. دنیا کے بہت سارے کام ہم نے سیکھے ہیں, ہمیں آتے ہیں, نہیں آتی تو ہمیں یہ نماز جنازہ کی دعائیں نہیں آتی ہیں, دعائیں قنوت نہیں آتی. اس طرح کی کالس آئیں گی اور ماضی میں بھی آئی ہیں کہ اگر کسی کو دعا نہیں آتی تو وہ کیا کرے. آلٹرنیٹ ہم تلاش کرتے ہیں کہ یہ نہیں آتا تو اس کے بجائے ہم کیا کریں. تو بہتر یہ ہے کہ جو شریعت نے ہمیں دعائیں دی ہیں, جو طریقہ بیان کیا ہے, اسی کو ہم یاد کر لیں. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے کی برکت سے ہم یہ نماز جنازہ کا طریقہ پورا سیکھیں گے, اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ سوجل. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل کریں.
میرا نام ساجد
علی, رونا باغ
سے بات کر. میرا یہ سوال ہے کہ ایک آدمی اگر فوت ہو چکا ہے, اس کا ایک ہی آدمی دو دفعہ جنازہ پڑھ سکتا ہے؟ اس کی وجہ سے اگر دو دفعہ جنازہ پڑھنا پڑے, یعنی یہی جگہ جنازہ اس کا ہوا ہے, پھر کہیں دوسری جگہ جنازہ ہونا ہو.
یہ اگلی کون؟
محمد عمر اتاری شیخوپورہ سے بول رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ اگر نماز جنازہ میں اسلام بھائی کوئی پیچھے رہ جائے تو دوبارہ وہ آ کے وہ کس طرح شرکت کرے گا؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
سید وقال سے آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں کہ کیا مسجد میں ہم نماز جنازہ پڑھ سکتے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
حضور میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی نمازی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کی ایک رکعت بھی باقی ہے اور جب نماز مکمل ہوئی تو امام نے سلام پھیری اور وہ مقتدی جس کی رکعت باقی تھی وہ بھی ایک طرف سلام پھیرے گا یا نہیں؟ اگر پھیرے گا تو کیا حکم ہے اور اگر نہ پھیرے گا تو کیا حکم ہے؟
نماز جنازہ دو مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟
دیکھیں، نماز جنازہ کی تکرار مشروع نہیں ہے، یعنی بار بار نماز جنازہ پڑھنا یہ درست نہیں ہے کہ بار بار نماز جنازہ پڑھی جائے، نماز جنازہ ایک ہی مرتبہ پڑھی جائے گی.
ٹھیک ہے.
البتہ نماز جنازہ پڑھانے کا جو حق ہے وہ ولی کو ہوتا ہے، یعنی جو اس کا سب سے اقرب ہے، سب سے قریبی ہے، بیٹا ہے، ٹھیک ہے، بیٹا نہیں تو باپ ہے، ٹھیک ہے، یہ افراد ہوتے ہیں کہ جو ولی ہوتے ہیں بالکل قریب کے. تو اگر انہوں نے نماز جنازہ نہیں پڑھی اور نہ ہی انہوں نے اجازت دی پڑھانے کی، ویسے ہی پڑھ لی گئی، ٹھیک ہے، اور نماز جنازہ ہو گئی، تو یہ افراد چونکہ انہوں نے پڑھی نہیں ہے اس لیے ان کو اس بات کا اختیار ہے کہ دوبارہ پڑھا سکتے ہیں. تو اگر جب تک ولی نے نہیں پڑھی اور نہ اس کی اجازت سے پڑھی گئی ہے تو جتنے بھی جنازے ہوتے رہیں اس کو اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ یہ دوبارہ کروا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے. جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ آپ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کئی دفعہ پڑھی گئی، لیکن وہ اس لیے پڑھی گئی کہ آپ کے جو ولی تھے، بیٹے تھے، انہوں نے نہیں پڑھی.
صحیح.
اب وہ لوگ پڑھتے رہے، آخر میں انہوں نے آ کے پڑھی، تو اس لیے نماز جنازہ کا تکرار ہو گیا.
صحیح.
ورنہ نماز جنازہ جیسے مثال کے طور پہ بیٹے نے، باپ نے، جو بھی اس کا ولی سب سے قریبی ولی بنتا ہے، اس نے پڑھا دی یا اس کے اجازت سے پڑھ لی گئی، تو اب دوسرے کو اجازت نہیں ہوگی کہ دوبارہ جو ہے اس کی تکرار کی جائے، دوبارہ پڑھ جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نماز جنازہ کے حوالے سے ہم مثال دے سکتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نماز جنازہ ہوا وہ کیا تھا، کہ آیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی، اور پڑھی گئی تو کس انداز میں پڑھی گئی. تو یہاں علماء کے دو قول ہیں. بعض علماء کے مطابق جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو نماز جنازہ ہوئی وہ اس کا طریقہ یہ نہیں تھا جو ہمارا والا ہے، بلکہ لوگ جماعت در جماعت آتے رہے، گروہ در گروہ آتے رہے، اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کرتے گئے اور نکلتے گئے، جاتے رہے دوسرے دروازے سے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر باقاعدہ اس انداز میں نماز جنازہ نہیں پڑھی گئی جیسے کہ عام لوگوں کی پڑھی جاتی ہے، بلکہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر درود و سلام پیش کیا گیا اور لوگ جاتے رہے اور آتے رہے. یہ ایک قول ہے علماء کا. دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز جنازہ ویسے ہی پڑھی گئی جیسے دوسرے لوگوں کی پڑھی گئی. تو ایک جماعت، ایک گروہ آتا، وہ جماعت کرواتا، پھر وہ نکل جاتے، پھر دوسرے آتے، وہ جماعت کرواتے، پھر نکل جاتے. آخر میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولی شرعی تھے، اس وقت خلیفہ مقرر ہو چکے تھے اور انہی کو سب سے زیادہ حق تھا نماز جنازہ کا، جب انہوں نے نماز جنازہ پڑھا دیا تو اس کے بعد کسی نے بھی جنازہ نہیں پڑھا، کیونکہ ولی نے پڑھ لیا. اب ولی کے بعد کسی کو اختیار حاصل نہیں رہتا، ولی سے مراد جو اس کا قریبی ہے، جس کو حق حاصل ہے نماز جنازہ پڑھنے پڑھانے کا، پڑھوانے کا، تو اس نے پڑھ لیا تو اب اس کے بعد دوسرا پڑھ نہیں سکتا. تو اس لیے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ لیا تو اب اس کے بعد نماز جنازہ نہیں ہوئی، ورنہ تو اب تک جو جاتا نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر تو وہ جنازہ پڑھنا شروع کر دیتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو حیات ہیں، تو لوگ اس کی برکت حاصل کرتے. لیکن چونکہ ولی جب پڑھ لے تو اس کے بعد جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں رہتی. تو اس لیے نماز جنازہ دو دفعہ نہیں پڑھی جا سکتی. ہمارے اس کا بہت رواج ہے کہ اگر باہر ملک میں کہیں انتقال ہو جائے تو وہاں پہلے پڑھ دیتے ہیں، وہاں پہ ولی پڑھ دیتا ہے، ولی کی اجازت سے پڑھ لی جاتی ہے، پھر یہاں پاکستان بھیجا جاتا ہے تو پاکستان میں بھی دوبارہ پڑھتے ہیں. تو ایسا نہیں، تو ولی جو اس کا سب سے قریبی رشتہ دار ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، یا جو بھی ترتیب ہے اس کے حساب سے جو اس کا سب سے قریبی بنتا ہے، جس کو نماز جنازہ پڑھنے کا حق حاصل ہے، تو اس نے پڑھ لی یا اس کی اجازت سے پڑھ لی گئی، تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تکرار کروائی جائے.
ٹھیک ہے. نماز جنازے میں اگر کوئی رہ جائے تو وہ، یعنی دو تین تکبیریں اس کی نکل گئی، تو اب کس طرح شریک
دو تین تک، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں سوال کی، کہ کسی کی نماز جنازہ رہ گئی تو کیا ہوگا، یعنی سرے سے نکل ہی گئی پوری کی پوری، تو اس صورت میں ظاہر سی بات ہے کہ ابھی ہم نے بتا دیا کہ تکرار ہے نہیں اس کی، تو اس لیے تکرار تو نہیں کی جا سکتی کہ وہ اکیلا پڑھنا شروع کر دے. ہاں، اگر کسی کی دو سے تین تکبیریں چھوٹ گئی ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہوگا، اور جب امام سلام پھیر لے گا تو اس کے بعد یہ اپنی تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ اس نے تکبیریں کہنی ہے. یعنی جس طرح نماز کی رکعتیں چھوٹ جائیں تو وہ پڑھی جاتی ہیں، تو اسی انداز میں یہ رکعتوں کی جگہ تکبیریں کہے گا.
ٹھیک ہے. مسجد میں جنازہ ہو سکتا ہے؟
دیکھیں اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق اور دارالفتہ اہل سنت کا فتویٰ یہی ہے کہ مسجد کے اندر نماز جنازہ کی اجازت نہیں ہے، چاہے میت جو ہے وہ مسجد کے اندر ہو یا میت مسجد کے باہر ہو، لوگ مسجد کے اندر ہو، باہر صورت اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن چونکہ علماء اہل سنت کی ایک تعداد ہے جس کا یہ فتویٰ ہے، لہذا اگر کسی مقام پر مسجد کے اندر نماز جنازہ ہوتی ہے اور کسی عالم کی پیروی کے اندر، مفتی اسلام کی پیروی کے اندر ہوتی ہے، تو اس پہ فتنہ فساد برپا نہ کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو رکوانے کی کوشش کریں اور فتنہ و فساد کھڑا ہو جائے. تو لوگ پڑھ رہے ہیں اور وہاں کسی عالم کی اتباع کے اندر ایسا ہو رہا ہے، کسی مفتی کی اتباع کے اندر ایسا ہو رہا ہے، ان کے پیچھے چل کر ایسا ہو رہا ہے، تو آپ پڑھنے دیں، آپ روکیں نہ لوگوں کو. لیکن بہرحال ہمارا فتویٰ یہی ہے کہ اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. لہذا ایسی جو ہماری مسجد دعوت اسلامی کے تحت مسجد ہیں یا جہاں نہیں ہوتا، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ مسجد کے اندر شروع نہ کروائیں، اور جہاں پر ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ ایسی نماز جنازے کی جگہ تیار کریں جو مسجد سے ہٹ کر ہو، اور وہاں پر جنازے کی نماز کروایا کریں.
ٹھیک ہے. ایک کالر تھے ہمارے کہ ایک رکعت اگر ان کی نکل گئی، امام نے سلام پھیر دیا، تو انہوں نے بھی سلام پھیر دیا. ایک تو یہی سلام پھیریں گے، اگر پھیر دیا تو اب کیا ہوگا؟
اچھا، یہ ہٹ کر ہے اس سے تھوڑا سا نماز دیکھیں، جو جس کی رکعت چھوٹ گئی ہے، کوئی ایک چھوٹ گئی، دو چھوٹ گئی، تو اس کو شریعت کی اصطلاح کے اندر مسبوق بولتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو مسبوق کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ امام سلام پھیرے گا تو اس نے سلام نہیں پھیرنا، اس نے کھڑا ہو جانا ہے. اب امام کے ساتھ سلام پھیرا تو اولاً اس کی دو صورتیں بنتی ہیں،
صحیح،
کہ اس نے جان بوجھ کے پھیرا ہے یا بھول کر پھیرا،
صحیح،
یاد ہی نہیں رہا اس کو، اس نے پھیر دیا اور پھیر کر اچانک یاد آیا، اور ایک ہے جان بوجھ کے پھیر رہا ہے. تو اگر جان بوجھ کر اس نے سلام پھیرا ہے تو اس کی نماز گئی، اس کو دوبارہ پڑھنا پڑے گی. اور اگر اس کو یاد نہیں رہا تو اب اس کی دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ ساتھ وہ سلام پھیرتا رہا، بالکل متصل امام کے سلام اس نے پھیرا ہے، تو اس صورت میں تو وہ کھڑا ہو جائے، اس کو سجدہ صحابی بھی نہیں کرنا، نماز اس کی ہو جائے گی، رکعت پوری مکمل کرے وہ اپنی کھڑا ہو کر.
ٹھیک ہے.
اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد اس نے سلام پھیرا، جیسے امام پورا سلام پھیر چکا، اب اس نے سلام پھیرنا شروع کیا، یعنی کچھ وقفے سے اس نے سلام پھیرنا شروع کیا، تو اس صورت میں اس کو یاد آئے تو یہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ صاحب کرے گا.
ٹھیک.
تو یعنی اگر جان بوجھ کے پھیرا تو اس صورت میں تو نمازی کی دوبارہ پڑھنا پڑے گی، غلطی سے پھیرا تو امام کے متصل پھیرا ہے تو کھڑا ہو جائے اور سجدہ صاحب کی حاجت نہیں ہے، اور اگر امام سے کچھ وقفے سے پھیرا ہے تو کھڑا ہو جائے اور آخر کے اندر سجدہ صاحب کرے، اس کی نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے. اس سے ابھی آپ نے دوران گفتگو کلام فرمایا تھا کہ فرض کفایہ ہے نماز جنازہ، اگر کوئی اس کا انکار کر دے سوال سے کیا حکم لگے گا؟
نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور اس کی فرضیت جو ہے وہ قطعی ہے، اس کا انکار جو کرے گا اس کے لیے کفر کا حکم ہے، کہ جو کہہ دے کہ نماز جنازہ کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے،
صحیح،
یا میں نماز جنازہ کو مانتا ہی نہیں اس طرح سے، یہ فرض ہی نہیں ہے، اس کی فرضیت کا انکار کرنے یہ کفر ہے.
صحیح. اچھا، اسی طرح اگر کوئی کافر کے جنازے میں شرکت کر لیتا ہے، بعض اوقات ایکٹرز بڑے بڑے مرتے ہیں، کھلاڑی مرتے ہیں اس طرح کے، تو کیا ہو
جناز، یعنی اس کا جنازہ تو نہیں ہوتا ان لوگوں کا عام طور پہ، یعنی ان کی جو بھی طریقے کار ہوتا ہے. دیکھیں اصل میں کفار سے معاملات کی تو اجازت ہے، کاروباری معاملات اس طرح کے کرنا، لیکن ان سے اس طرح کے ٹرمز ہونا اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور خاص طور پر یہ جو شادی غمی کے معاملات ہوتے ہیں نا، اس میں تو بالکل بھی شرکت کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ مواقع ہوتے ہیں کہ جن میں عمومی طور پر ان کی مذہبی رسومات کو ادا کیا جاتا ہے.
صحیح.
ظاہر سی بات ہے کہ جو جس طرح ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو ایک مذہبی طریقہ کار ہوتا ہے، جنازہ ہوتا ہے تو ہمارا ایک مذہبی طریقہ کار ہوتا ہے، تو وہاں پہ مذہبی طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، جس میں لازمی طور پر جو ہے وہ خلاف اسلام باتیں ہوتی ہیں، مشرکانہ عمل ہوتے ہیں، کفریہ عمل ہوتے ہیں، تو اس میں تو کسی صورت جانے کی اجازت ہی نہیں ہے. اب وہ وہاں گیا اور اس نے کیا کیا، اگر وہ تو انہی کے انداز میں اس نے مشرکانہ انداز اختیار کیے، ایسا کام کیا کہ جو کفر و شرک بنتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس پر حکم ہوگا کفر کا.
ٹھیک ہے.
اس کو توبہ کرنا لازم ہوگی، تجدید ایمان کرے گا، شادی شدہ ہے تو تجدید نکاح بھی وہ کرے گا، یہ تمام اس پر لازم آئیں گے. اب یہ وہاں جانے کی جا کر وہاں اس کے کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ لحاظ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے وہاں پر، لیکن باہر صورت اس کا وہاں پر جانا یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعاً اس کو اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مدنی چینل کے ناظرین، نماز جنازہ کے احکام ہم سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا حضور، آپ نے اس کے ارکان بتا دیے، سنتیں بتا دی، کھڑے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ کیونکہ دیکھا جاتا ہے کوئی جو ہے زمین پر کھڑے ہوتے ہیں، بعض رومال پر کھڑے ہوتے ہیں، بعض اپنی چپلوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو صحیح طریقہ اس حوالے سے؟
صحیح طریقہ دیکھیں، اعلی حضرت نے جو احتیاط لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ جسے جوتا اتارے،
صحیح،
اور جوتے کے اوپر کھڑا ہو جائے.
ٹھیک ہے.
اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جوتے کے اوپر بندہ کھڑا ہوا تو زیادہ سے زیادہ اتنا ہونا چاہیے کہ جوتے کا اوپری حصہ، یعنی موٹا جوتا ہو تو اوپری حصہ پاک ہونا چاہیے.
صحیح.
اگر تلا اور زمین یہ ناپاک ہے تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی.
صحیح.
جوتے پہن کے بھی نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن اس صورت میں یہ ضروری ہوگا کہ جوتا مکمل پاک ہو اور زمین بھی پاک ہونی چاہیے.
صحیح.
لیکن چونکہ جب وہ جوتا اتار لے گا تو یہ اس کے جسم سے جدا ہو گیا, اب یہ ایک مسلح کی یا ایک تختے وغیرہ کی حیثیت رکھے گا, تو یہ اس کے اوپر کھڑا ہوا ہے تو اب اوپر والے حصے جہاں پہ اس کے پاؤں ہیں وہ حصہ پاک ہونا چاہیے, یہ ضروری ہے. تو جوتے پہن کے نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, لیکن بہتر یہی ہے کہ جوتے اتار کے اس کے اوپر کھڑے ہو کے یہ نماز جنازہ پڑھیں.
ٹھیک ہے. مدینہ چینل کے ناظرین, آئیے ہم آپ کی کال کو شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں محمد آصف رضا یونان کے شہر تھیوا سے, میرا سوال یہ ہے کہ کیا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا جا سکتا ہے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے.
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا ایک سوال ہے کہ اگر ایک فیملی کے اوپر قرض ہے تو وہ کیا قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا نام محمد امین ہے, میں ضلع بہاول نگر سے بول رہا ہوں. یہ جو قربانی کی جاتی ہے, یہ جو جانور دودھ دیتا ہو اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے؟
عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
محمد احسن اتاری, میرا سوال یہ ہے کہ مشین کے ذریعے کٹنگ کرنا قربانی کرنا کیسا ہے؟
انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. غائبانہ نماز جنازہ کے بارے میں ارشاد فرمائیں.
غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے احناف کے نزدیک, اس کی اجازت نہیں ہے. یعنی جو شرائط ہیں جنازے کی, جیسے میں نے عرض کیا تھا
جی جی,
کہ میت کے اعتبار سے یہ کہ وہ مسلمان ہو اور مردہ سامنے موجود ہونا چاہیے, تو مردے کا کل حصہ یا اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ سامنے ہونا ضروری ہے.
صحیح.
یا نصف ہو اس کا, جیسے دھڑ ملا اور سر کے ساتھ ملا تو اس کا نماز جنازہ پڑھ سکیں گے. اب آدھا حصہ ملا اور اس کا سر نہیں ہے, یا آدھے سے کم اس کا حصہ ملا ہے, تو اس صورت میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. تو بدرجہ اولا جو ہے, جو میت سامنے موجود ہی نہیں ہے, اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جا سکتی. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حیات ظاہری تھی, زندگی تھی, اس میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان جنگوں کے اندر شہید ہوئے, لیکن کسی کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ جنازہ غائبانہ نہیں پڑھا, سوائے نجاشی بادشاہ کے. نجاشی بادشاہ جو ہے اس کا جنازہ پڑھا, تو اس کے بارے میں روایات موجود ہیں کہ ان کا جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات ظاہری کے اندر کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کا وصال ہوا, انتقال ہوا جنگوں کے اندر, جہاد کے اندر, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ نہیں پڑھی. تو حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز جنازہ پڑھنا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے برکت کا سبب ہوتا تھا اور خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا جاتا تھا, لیکن اس کے باوجود نہ پڑھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے. سید اعلی حضرت نے فتاوی رضویہ کی نوی جلد کے اندر تفصیل کے ساتھ ایک پورا رسالہ اس پر لکھا ہے اور اس بات کی تحقیق کی ہے کہ جنازے کی شرط یہ ہے صحیح ہونے کی کہ میت کا اکثر حصہ یہ سامنے ہونا چاہیے. غائبانہ نماز جنازہ یہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک. قربانی قریب ہے, اس کے ایام چل رہے ہیں, اگر فیملی پر قرض ہو تو قربانی کر سکتے؟
فیملی پر قرض ہو, دیکھیں اب یہ تو بہت لمبا مسئلہ ہو گیا. فیملی, پوری فیملی پر قرض ہے ایسا تو عمومی طور پہ ہوتا نہیں ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نے دیا ہوا ہوتا ہے گھر میں سے, ادا سارے کے سارے کر رہے ہوتے ہیں.
صحیح.
تو اب جس نے قرض لیا ہے اسی کا لحاظ ہوگا. اب مثال کے طور پر قرض لیا 2,00,000 روپے, اور فیملی کے جو افراد ہیں ان میں سے کئی ایسے ہیں کہ جن کے پاس 52,500 تولہ چاندی کی مقدار کے مطابق نصاب موجود ہے.
ٹھیک ہے.
تو اب ظاہر سی بات ہے 6 بندے گھر کے اندر موجود ہیں, مقروض ایک ہی ہے, تو ان 5 کا لحاظ نہیں ہوگا اگرچہ کہ سارے مل کے ادا کر رہے ہوں.
ٹھیک ہے.
اچھا, اب تو 5 کا اپنا لحاظ ہوگا, اس کا اپنا لحاظ ہوگا.
صحیح.
اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے, اس نے قرض لیا ہوا ہے, اب مقروض ہے, تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرضہ لیا ہوا ہے, مثال کے طور پہ 1,00,000 روپے کا قرضہ لیا ہوا ہے. اب رقم اس کے پاس جو ہے وہ 20,000, 30,000, 35,000 روپے کی ہے. رقم کا لحاظ کرتے ہیں تو اس صورت میں تو اس کا جو ہے وہ نصاب نہیں بنتا, لیکن گھر میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ سونا چاندی رکھا ہوا ہوتا ہے.
صحیح.
ضرورت کے علاوہ اشیاء بہت ساری رکھی ہوتی ہیں, پینٹنگز اتنی مہنگی مہنگی رکھی ہوتی ہیں, یا ایسے سامان گھر کے اندر رکھے ہوتے ہیں فضول میں کہ جن کی حاجت نہیں ہوتی.
صحیح.
اب ان کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذریعے سے نصاب تک رقم پہنچ جاتی ہے, 2,00,000, 2,00,000 روپے کی ہو جاتی ہے. تو اب اس کو سامنے رکھیں گے تو یہ قرض سے زیادہ ان کی رقم ہو جائے گی.
صحیح.
یعنی 1,00,000 روپے کا قرض بھی ادا ہو جائے گا اور اس کو مائنس کر کے بھی ان کے پاس جو ہے وہ 52,500 تولہ چاندی کے برابر رقم بھی بچ جائے گی. تو اب یہ چیز سامنے ہوگی تو پھر تو یہ وہ مقروض نہیں ہے کہ جس پر قربانی معاف ہو، ان کو قربانی کرنا پڑے گی۔ تو یہ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کتنا قرضہ ہے، پھر اس کے بعد دیکھ لیں کہ ان کے پاس رقم کتنی ہے، سونا چاندی کتنا ہے، گھر میں جو ضرورت کا سامان ہے یا بیچنے کا ان کا سامان ہے وہ کتنا ہے، اس کا حساب لگا کے دیکھ لیں۔ اگر تو یہ اتنا بنتا ہے کہ قرض نکالنے کے باوجود یہ 52.5 تولہ چاندی، مثال کے طور پر جو بھی اس کی آج کل رقم چل رہی ہے 34-35 ہزار جو بھی ہے، اس کے حساب سے اگر یہ رقم اتنی بن جاتی ہے کہ قرضہ مائنس کرنے کے بعد بھی ان کے پاس اتنی رقم باقی بچتی ہے 52.5 تولہ چاندی کے برابر، تو اس صورت میں ان پر قربانی کرنا یہ لازم ہوگا۔ تو یہ دیکھ رہے ہیں اپنی کنڈیشن کو کہ ان کے اوپر قرضہ کتنا ہے اور ان کے پاس اسباب کتنا موجود ہے۔
ٹھیک، قربانی کا جو جانور ہے وہ بڑا جانور ہے، دودھ دینے والا جانور ہے، تو کیا اس کی قربانی کر دیں؟
جی کر سکتے ہیں قربانی۔
مشین کے ذریعے قربانی کا کرنا،
اب مشین کے دیکھیں، اب مشین سے کیا مراد ہے ان کی؟ ایک تو جو مشینی ذبیحہ ہمارے یہاں ہوتا ہے، جس ہمارے یہاں تو نہیں ہوتا، باہر ملکوں کے اندر عام طور پہ ہوتا ہے، تو وہ تو ناجائز و حرام طریقے کار ہے، اس میں تو جانور ہی حرام ہو جاتا ہے۔ لوگ جس طریقے سے ذبح کر رہے ہوتے ہیں مشین کے ذریعے، کہ اس میں جو ہے وہ یا تو سرے سے بسم اللہ ہی نہیں پڑھا جاتا، یا پڑھتے ہیں تو کیسٹ لگا دیتے ہیں، یا دیگر معاملات ہوتے ہیں۔ تو یہ اس طرح عمومی طور پر مشین کے ذریعے سے جو ذبح باہر ملکوں کے اندر ہو رہا ہوتا ہے وہ تو سرے سے جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہوتا، وہ تو ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے قربانی کریں گے، یہ تو یعنی ایسا تو ہوگا نہیں کہ اس کے لیے بہت بڑی مشین ہی لے کر آئیں۔ اب کیا یہ مشین لے کر آئیں گے تو یہ واضح نہیں ہے۔ برحال اگر
مشین وہ ہوتی جس سے لکڑی کاٹتے ہیں پکڑ کے،
نہیں اس سے تو یہ برحال جانور تو نہیں کاٹیں گے۔
نہیں مشین مطلب اس طرح کی مشینیں ہیں مارکیٹ میں،
اچھا ہاں
چھوٹی چھوٹی،
تو برحال اب یہ معلوم نہیں کہ کس انداز کی مشین ہوگی، لیکن یہ کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وہ مشین کو اس کے اوپر پھیر دیتے ہیں، الیکٹرانک مشین ہے وہ پھیر دیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن برحال جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ چھری کے ذریعے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ہی جانور کو ذبح کیا جائے۔
ٹھیک،
لیکن غالباً ان کے پوچھنے کا جو مقصد تھا وہ شاید وہی مشین کے ذریعے ذبح ہوتا ہے، اس کا مسئلہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔
اچھا حضور، ہم بھی نماز جنازہ کا طریقہ اور یہ ہم نے اس پر کلام کیا، اب جنازے کو لے کر چل رہے ہیں، تو جنازے کو دیکھ کر بھی کوئی دعا وغیرہ پڑھی جاتی ہے اور اس کی فضیلت بھی ہے کوئی؟
جی بالکل، امیر علیہ سنت نے نماز کے احکام میں یہ لکھا ہے کہ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کے بعد کسی نے خواب میں دکھا، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ کو، تو پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا، تو فرمایا کہ ایک کلمے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازے کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، وہ کلمہ یہ تھا کہ سبحان الحی الذی لا یموت، یعنی وہ ذات پاک ہے زندہ ہے کہ جسے کبھی موت نہیں آئے گی، نہ آئی ہے نہ آ سکتی ہے اس کو موت کبھی۔ لہذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا، اس کلمے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا،
سبحان
الحی الذی لا یموت، جب بھی جنازے کو دیکھیں تو یہ دعا جو ہے یہ کلمہ پڑھ لیا۔
اچھا اسی طرح جو پاگل ہوتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، ڈاکو ہوتے ہیں، مار دیے جاتے ہیں مقابلے کے اندر، تو ان کی جو نماز جنازہ ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا فرمائیں؟
دیکھیں ڈاکو کا مسئلہ الگ ہے، خودکشی کرنے والے کا مسئلہ الگ ہے۔ ڈاکو جس وقت ڈاکہ ڈال رہا ہے اس وقت اس کو پکڑ کے مار دیا گیا، اینڈ ڈاکے کے وقت، تو اس وقت اس کو مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ چند افراد ہیں کہ جن کی نماز جنازہ نہیں ہوتی،
صحیح،
جیسے باغی یعنی امام برحق کے خلاف جو ہے وہ بغاوت کرنے والا ہو تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہوتی،
صحیح،
اگر وہ امام کے اوپر جنگ کرنے کے لیے نکلا اور اسی حالت میں مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ ڈاکہ ڈال رہا ہے اس وقت مارا گیا تو اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح جس نے بہت سارے افراد کو گلا گھونٹ کے مار دیا ہو، قاتل ایسا ہو کہ گلا گھونٹ کے مارا ہو، تو ایسے شخص کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اسی طرح جس نے اپنے ماں باپ میں سے نعوذ باللہ کسی ایک کو قتل کر دیا ہو تو ایسے شخص کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، ان افراد کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ باقی جو خودکشی کرنے والا شخص ہے اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ خودکشی کرنا اگرچہ کہ بہت بڑا گناہ ہے اور حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن خودکشی کرنے کی وجہ سے کوئی شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، وہ مسلمان رہتا ہے، شریعت نے اس کو نکالا نہیں ہے۔ چند افراد جو میں نے ذکر کیے اس کے علاوہ ایک آدھے اور ہیں جن کا تذکرہ موجود ہے، باقی خودکشی کرنے والے کا اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ ہے ہی نہیں، اس کو ایصال ثواب کر ہی نہیں سکتے، تو ایسا نہیں ہے۔ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، پڑھنا ضروری ہے۔ جیسے دیگر کوئی گناہ کرنے والا بے نمازی ہے، نماز چھوڑنے والا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، یا حج فرض ہونے کے باوجود اس نے فرض حج ادا نہیں کیا یا کوئی اور گناہ کرتا ہے تو ایسے کی نماز جنازہ جس طریقے سے پڑھی جائے گی اسی طرح خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ یہ پڑھی جائے گی, اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اگر اطلاع پہنچی اور کسی نے بھی نہیں پڑھی تو جس جس کو اطلاع پہنچی یہ سب گناہگار ہوں گے, تو اس کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی, اسی طرح اس کے لیے ایصال ثواب بھی کیا جائے گا, بلکہ یہ ایصال ثواب کا زیادہ حقدار ہے, زیادہ اب اس کو ضرورت ہے ایصال ثواب.
صحیح, آئیے آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد ظفر اللہ عطاری کشمیر کے شہر پونا سے عرض کر رہا ہوں, اگر جوتا پہنے نماز جنازہ پڑھیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جوتے کے تلوے پاک ہونے چاہیے, تو یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ جوتے پاک ہیں ناپاک ہیں, جوتے بھی کیا پاک ہو سکتے ہیں استعمال شدہ جوتے, اس طرح ہمیں پتا چلے کہ جوتے پاک ہیں یا نہیں؟
انشاءاللہ عزوجل عرض کرتے ہیں. جی اگلی کال.
میرا نام محمد اسلم اتاری, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. میرا دارالافتاء سے سوال یہ ہے, کیا حاجی جو حج کرنے جاتے ہیں ان کے لیے قربانی جو واجب ہوتی ہے وہ کرنا ضروری ہے یا صرف حج کی قربانی کریں گے؟ دوسرا سوال یہ ہے, جس پہ واجب ہے وہ سفر میں کہیں گیا ہوا ہے یا اس کے اوپر بھی واجب ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جوتے کے اوپر نماز پڑھی جائے, تو یہ کیسے پتا چلے گا جوتا پاک ہے جبکہ استعمال شدہ ہے وہ؟
دیکھیں, جوتا پاک ہے یا ناپاک ہے, پہلی بات تو یہ سماعت فرما لے کہ اصل چیز اس میں پاکی ہے.
صحیح,
اس کو ہم پاک ہی قرار دیں گے جب تک کہ ہمیں یقینی طور پہ پتا نہ چل جائے اس میں ناپاکی لگی ہوئی ہے. مثال کے طور پر نیا جوتا ہے, وہ پہن کے ڈائریکٹ وہاں پہنچ گیا, وہیں جا کے پہنے, تو ظاہر سی بات ہے اس میں ناپاکی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. استعمالی جوتا ہے اس کو بھی علماء نے ناپاک قرار نہیں دیا, استعمالی جوتے کو بھی. استعمالی جوتا بھی اس وقت ناپاک ہوگا کہ جب یقینی طور پہ ہمیں معلوم ہو, جیسے مثال کے طور پہ نماز جنازہ کے لیے جا رہا تھا اور سامنے بالکل سامنے اس کے کنفرم ہے کہ گٹر کا پانی تھا.
صحیح,
اور اس گٹر کے پانی میں اس کا پاؤں رہ گیا, جو نجاست اس کے اوپر لگ گئی یا کوئی اور گندگی نجاست تھی, جانور نے بھی کی ہوئی تھی لید وغیرہ, وہ اس کے جوتے کے اوپر لگ گئی, اب بھول سے اس نے اسی کے اندر نماز پڑھ لی.
صحیح,
اب یہ ہو گئی ناپاکی کی صورت. تو جس طرح جب معلوم ہو سکے اس کو کہ اس کے اندر ناپاکی لگی ہے تو ناپاکی کا حکم دیں گے, اگر پتا ہی نہیں ہے اور اس تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ پاک ہے.
صحیح,
یعنی نہ اس پہ لگی بھی نظر آ رہی ہے نہ اس کے سامنے لگی ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر پاکی کا حکم ہوگا کہ یہ پاک ہے. تو اگر کنفرم معلوم ہو جائے کہ اس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ناپاک ہے, ورنہ اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا.
ٹھیک, حاجی پر جو قربانی ہوتی ہے وہ اس قربانی کے علاوہ بھی کیا وہ اپنی قربانی کرے گا, اور سفر پہ اگر کوئی ہے تو اس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟
دیکھیں, حاجی جو حج قران یا حج تمتو کر رہے ہیں, یعنی عمومی طور پر ہمارے یہاں سے جو کیا جاتا ہے وہ حج تمتو کیا جاتا ہے, یعنی پہلے عمرہ کرتے ہیں اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھ کے حج کرتے ہیں.
صحیح,
اور قران جو ہوتا ہے وہ ایک ہی احرام کے اندر عمرے اور حج دونوں کی نیت یہ کی جاتی ہے. تو حج قران یا حج تمتو کرنے والے جو حاجی ہوتے ہیں ان کے اوپر شکرانے کی قربانی یہ لازم ہوتی ہے. اب جو سالانہ قربانی ہے یہ مسافر پر تو لازم نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
اب جو حج کے لیے گیا ہے اس کی کنڈیشن دیکھی جائے گی کہ وہ وہاں پہ کیا بنے گا. اب وہ جو قربانی کے ایام ہیں 10, 11 اور 12 ذی الحجہ کے, یہ منا کے اندر عمومی طور پہ گزرتے ہیں. تو اگر یہ حاجی منا جانے سے 15 دن پہلے مکے کے اندر موجود ہے, یعنی مکے کے اندر وہ مقیم ہو گیا, مثلاً 8 ذی الحجہ کو منا جانا ہے, یہ جیسے آج کے دور میں 7 ذی الحجہ کی رات کو وہ 8 ذی الحجہ کی رات کو ہی نکال دیتے ہیں.
صحیح,
اس سے 15 دن پہلے وہ مکہ مکرمہ کے اندر آ گیا.
صحیح,
یا تو یہاں سے ڈائریکٹ گیا تو 15 دن اس کو پہلے سے مل گئے, یا مدینہ منورہ گیا وہاں سے آیا لیکن 15 دن پہلے یہاں پر آ گیا. تو اب 8 ذی الحجہ سے 15 دن پہلے اس کو مل گئے ہیں یہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر, تو یہ ہو گیا مکہ میں مقیم.
صحیح,
اب جو منا عرفات مزدلفہ ہیں یہ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں, یہاں جانے کی وجہ سے اس کا یہ وطن اقامت باطل نہیں ہوگا, یہ مقیم ہی رہے گا, مسافر نہیں ہوگا. اب یہ منا گیا, عرفات گیا, مزدلفہ گیا, ان ایام میں یہ یہاں پر موجود ہے مقیم ہو کر, لہذا اب یہ چونکہ مقیم ہے تو اس لیے اس کے اوپر قربانی لازم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو اس کو یعنی اگر یہ صاحب استطاعت ہے تو پھر اس کو جو سالانہ قربانی ہوتی ہے وہ بھی کرنا ہوگی, اور چاہیں تو اس کی طرف سے اس کے ملک کے اندر پاکستان کے اندر یا جہاں بھی موجود ہیں اس کے رشتہ دار وہ اس کی طرف سے یہاں پر بھی قربانی یہ کر سکتے ہیں. یہ ایک صورت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے مقیم بننے کی, مثال کے طور پر یہ مکہ مکرمہ پہنچا تو 8 ذی الحجہ سے چند دن پہلے ہے, 15 دن پہلے نہیں پہنچا, 3-4 دن, 5 دن, 7 دن, 14 دن پہلے پہنچا مثال کے طور پر. تو اب چونکہ یہ مسافر ہے, اب یہ منا جائے گا، مزدلفہ جائے گا، عرفات جائے گا، تو ان مقامات پر جا کر یہ بنے گا مسافر،
صحیح،
اور مسافر پہ قربانی لازم نہیں ہوتی. لیکن یہ 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے چلا گیا منا سے، جیسے کہ جا سکتے ہیں ربیع کی اس نے دوپہر میں اور چلا گیا مکہ مکرمہ، اب مکہ مکرمہ کے اندر اس کی نیت ہے 15 دن رہنے کی،
صحیح،
شامل ہے کہ اس کے 15 دن اس نے وہاں رہنے، تو اب چونکہ دوبارہ مقیم ہو گیا اور ایام قربانی باقی ہیں،
صحیح،
قربانی کے دن باقی ہیں، لہذا مقیم ہونے کی وجہ سے اب اس پر قربانی لازم ہوگی،
صحیح،
تو اس صورت میں بھی اس کو سالانہ قربانی یہ کرنا ہوگی. تو اگر یہ دو صورتیں بنتی ہیں اس کے مقیم ہونے کی، تو اس صورت میں تو اس پر سالانہ قربانی کرنا ہوگی جبکہ وہ صاحب استطاعت ہو اور اس کی طرف سے جو ہے اس کے ملک کے اندر کی جا سکتی ہے، اور اگر نہ بھی بنتی ہو اور گھر والے اس کی طرف سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، کرنا منع نہیں ہے اس حوالے سے. اور اگر وہ مقیم نہیں رہتا، مسافر رہتا ہے، جیسا کہ صورت ہم نے بتائی کہ 8 ذی الحجہ سے پہلے ہی وہ چند دن پہلے پہنچا، 15 دن پہلے نہیں پہنچا، تو اس صورت میں چونکہ وہ مسافر رہے گا ایام قربانی کے اندر، تو اس کے اوپر قربانی لازم یہ نہیں ہوگی.
ٹھیک. جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت کیا ہے، یہ ارشاد فرماتے ہیں، اور طریقہ بھی ارشاد فرماتے ہیں.
جنازے کا ساتھ دینے کا ثواب لکھا ہے اس میں کہ حضرت سیدنا داود علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ، جس نے محض تیری رضا کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جس دن وہ مرے گا تو فرشتے اس کے جنازے کے ہمراہ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا. تو یہ نماز جنازہ صرف ساتھ چلنے کے بارے میں ہے، اور باقی اس کے علاوہ جنازے کے فضائل بھی بہت سارے ہیں کہ جو جنازے کو کندھا دیتا ہے اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر ہے کہ جو جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے اللہ عزوجل اس کی حتمی یعنی مستقل جو ہے وہ مغفرت فرما دے گا. یہ جنازے کو کندھا دینے کی فضیلت ہے، اور کندھا دینا، جنازے کو کندھا دینا یہ عبادت ہے. طریقہ یہ، سنت طریقہ یہ ہے کہ یکے بعد دیگرے چاروں پایوں کو کندھا دے،
صحیح،
چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10-10 قدم چلے. اور پورا طریقہ کار یہ ہے کہ پہلے سیدھے کو دے سرانے سے آگے کی طرف سے، پھر سیدھی طرف ہی پیچھے کی طرف آ جائے اور پائیں تین یعنی پچھلا والا حصہ جو ہے اس کو کندھا دے، پھر الٹے سرانے پر آگے والے کی طرف،
صحیح،
اس کو کندھا دے، اور پھر الٹی طرف جو ہے وہ پیچھے کی طرف آئے اور اس کو کندھا دے، اور ہر بار ہر پائے کے ساتھ جو ہے وہ 10-10 قدم چلے. تو یہ طریقے کار ہے کہ پہلے آگے والے کو 10 قدم دے، کیونکہ بعض لوگ آواز لگا رہے تو دو دو قدم چلے، دو قدم چلے، تو 10 قدم چلنے کی وہ کوشش کرے کہ 10 قدم اس کو لے کر چلے، پھر اس پیچھے کی طرف آ جائے سیدھی طرف ہی اور اس کو 10 قدم لے اس کو لے کر چلے، پھر الٹی طرف آگے کی طرف آئے اور پھر اس سے پیچھے چلتا ہوا پیچھے والے حصے کی طرف آ جائے اور 10 قدم اس کے ساتھ چلے، تو یہ پوری سنت اس کی ادا ہو جائے گی اور اخلاص ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو یہ دونوں فضیلتیں اس کو حاصل ہو جائیں گی.
اسی نامحرم کو کندھا دینا، شوہر کا بیوی کو کندھا دینا،
نامحرم کو کندھا دینے میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس کو چھوا ہوا نہیں ہوتا، کندھا تو چارپائی کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور اسی طرح شوہر بھی کندھا دے سکتا ہے، شوہر کا کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ شوہر جو دیگر نامحرم بن جاتے ہیں اب اس کے مقابلے میں کچھ اور حق رکھتا ہے. مثلاً کوئی دوسرا نامحرم جو ہوتا ہے وہ عورت کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن شوہر کم از کم اتنا اس کو حق حاصل ہے کہ وہ بیوی کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے، لیکن اس کو بلا حائل چھو نہیں سکتا. یعنی کوئی کپڑا موٹا کپڑا ہے اس کے ساتھ چھوا تو ٹھیک ہے، لیکن بلا حائل اس کے جسم کو اب چھونا اس کے لیے مرد کو اجازت نہیں ہے. تو چہرہ اس کا دیکھ سکتا ہے، تو اسی طرح کندھا بھی دے سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اس کے لیے.
مدی چینل کے ناظرین، نماز جنازہ کے احکام پر ہمارا کلام ہوا، ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو رہا ہے. مزید اس حوالے سے معلومات اگر آپ چاہتے ہیں تو نماز کے احکام امیر سنت کی ایک کتاب ہے، اس میں رسالہ موجود ہے اور الگ سے بھی ملتا ہے، تو آپ مکتبۃ المدینہ سے اس کو حاصل کر لیں، اس کا مطالعہ کر لیں، انشاءاللہ مزید مسائل آپ اس حوالے سے سیکھ لیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو مسائل ہم نے سیکھے، جو نماز جنازہ میں شرکت کے فضائل بیان کیے گئے، کندھا دینے کے فضائل بیان کیے گئے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.